الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین میں اللہ جل شانہ اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان چل رہا ہے. آج امید ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے متعدد احادیث سے اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظیم دولت ہے. جس کو بھی حاصل ہو جائے اس کو دونوں جہاں کامیابی حاصل ہو جائے. لہذا اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی آخر میں عرض کیا جائے گا. اس محبت کے حاصل کرنے میں نہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، نہ مشقت کی ضرورت ہے. بہت ہی آسانی سے یہ محبت حاصل ہو جاتی ہے. اس میں کچھ خرچ بھی کرنا نہیں پڑتا، یعنی مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بغیر مال و دولت خرچ کیے یہ عظیم نعمت حاصل ہو سکتی ہے. اور حضرت نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھنے والے آپ کا عشق اور درد رکھنے والے مسلمان، یہ مسلمانوں کی پانچ قسموں میں سب سے اونچی قسم ہے، سب سے اعلی قسم ہے. پھر حضرت نے وہ پانچ قسمیں ہی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو بالکل دین پر عمل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ گناہوں سے بچتے ہیں، بس رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کی ایک قسم تو ایسی ہے جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کا دین پر شریعت پر کوئی عمل نہیں ہے. فرماتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا عرض کریں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین پر عمل کی توفیق دے. اور دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو دین پر چلتے ہیں, شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی نیت سے کرتے ہیں, دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں, نام و نمود کی غرض سے کرتے ہیں, شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو عابد سمجھیں, زائد سمجھیں, نیک سمجھیں, حاجی نمازی سمجھیں, دیندار سمجھیں, اللہ والا سمجھیں. اب یہ مسلمانوں کی وہ قسم ہے جو عمل تو کرتی ہے لیکن عمل دکھانے کی نیت سے کرتی ہے. کہتے ہیں یہ جو قسم ہے مسلمانوں کی یہ ایسی ہے کہ محنت بھی کرے اور وہ عقارت بھی جائے. یہ اگر ساری عمر اسی طرح ریاکاری کی غرض سے عمل کرتے رہیں تو زندگی بھر کی محنت بیکار جائے. اس لیے کہ دکھاوا اور ریاکاری یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اس پر بجائے ثواب ملنے کے الٹا عذاب ہوتا ہے, اور وہ عذاب بھی حدیث سے ثابت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین آدمی پیش ہوں گے, ایک شہید, ایک سخی اور ایک عالم. اللہ پاک ان سے فرمائیں گے بھائی ہم نے تم کو جو نعمتیں عطا کی تھیں وہ تم نے کہاں خرچ کی؟ وہ جواب دیں گے یا اللہ شہید کہے گا میں نے سب کچھ آپ کے راستے میں قربان کر دیا, سخی کہے گا میں نے سب کچھ آپ کے راستے میں خرچ کر دیا, عالم کہے گا میں نے پڑھا اور زندگی بھر پڑھایا اور اس طرح میں نے اپنی عمر کو ختم کر دیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولا, تم نے جھوٹ کہا, یہ جو کچھ تم نے کیا تھا ہمارے واسطے تو نہیں کیا تھا, جو کچھ تم نے کیا ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ شہرت اور ناموری کے لیے کیا. فقط قیل, وہ تم کو دنیا میں کہہ دیا گیا, شہید کو شہید کہہ دیا گیا, سخی کو حاتم طائی کہہ دیا گیا, عالم کو استاد العلماء کہہ دیا گیا. لہذا ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ بچائے اللہ بچائے, حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اوندھے منہ دو زخم ڈال دیا جائے گا. اور ان کی مثال بھی حضرت نے دی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بعض دفعہ گاڑی دلدل میں پھنس جاتی ہے تو جتنے بھی چلاؤ اتنے ہی دھستی ہے, جتنا بھی اسٹارٹ کرو جتنا بھی انجن تیز چلاؤ اتنا ہی وہ اور اندر گھستی چلی جاتی ہے, آگے نہیں بڑھتی. ایسے ان کی محنت رائے گاہ ہیں اور بیکار. اس لیے ریاکاری سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, دکھاوے سے بچنا چاہیے. جو عمل بھی کرے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے. اور تیسری قسم ان مسلمانوں کی کہ جو اخلاص سے دین پر عمل کرتے ہیں, شریعت پر چلتے ہیں لیکن صرف ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں, باطنی احکام پر عمل کرنے سے غافل ہیں. شریعت میں دو قسم کے احکام ہیں, کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں. ظاہری احکام تو سبھی جانتے ہیں جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, حلال کمانا ہے, اچھے آداد و اطوار کو اپنانا ہے وغیرہ، یہ احکام ظاہرہ کہلاتے ہیں. یہ لوگ ان احکام پر تو چلتے ہیں، لیکن شریعت نے احکام باطنہ بھی دی ہیں. کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو ہمارے باطن سے متعلق ہیں، جن کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، اور ایسے ہی باطنی کچھ گناہ بھی ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے اور ضروری ہے، جیسے بغض، کینہ، حسد، نخوت، کبر وغیرہ. یہ احکام باطنہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے دل سے ہے. ان پر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف عمل، ان پر کوئی عمل نہیں ہے، بس صرف ظاہری احکام کو انہوں نے اختیار کر لیا اور اخلاص سے اختیار کیا، لیکن باطنی اعمال کو پسے پٹ ڈال دیا. تیسری قسم ایسے مسلمانوں کی، اور ایسے مسلمان بھی بہت ہیں، وہ بھی ناقص اور ناتمام ہیں، وہ بھی ناقص اور ناتمام ہیں. اور ایسے افراد جس طرح عوام کے اندر بکثرت ہے، مساجد و مدارس میں بکثرت ہے، کیونکہ مدارس میں بھی اب تربیت کی طرف احکام باطنہ کے اندر فضائل حاصل کرنے اور رذائل دور کرنے کی طرف توجہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ظاہری احکام پر عمل بھی ناقص ہے، باطن کے احکام تو ہیں ہی نہیں، باطن کے احکام پر تو عمل ہی نہیں. حضرت ان کی بھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ بعض دفعہ گاڑی کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے تو اس کو دھکیلنے کے لیے دھکا دینا پڑتا ہے، تو اس کو دھکا دیتے ہیں، ذرا سی چلتی ہے پھر ٹھہر جاتی ہے، ذرا سی چلتی ہے پھر ٹھہر جاتی ہے، ذرا سی چلتی ہے پھر ٹھہر جاتی ہے. اگر اسٹارٹ نہ ہو تو تھوڑی دور جا کر کے دھکا دینے والوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی یہ تو بیٹری بالکل ہی خراب ہو گئی، نہیں ڈلواؤ. وہ راستہ نہیں طے کرتی، منزل پہنچنے سے دور کی بات ہے، چند قدم بھی چلنا اس کا مشکل ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تیسری قسم والے جو ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں کہ دین پہ چل تو رہے ہیں لیکن برائے نام، کیونکہ مطلوب اصلی یہ ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام کو بھی اختیار کیا جائے، باطنی احکام کو بھی اختیار کیا جائے. اور ہمارے مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ علم کے ذریعے ظاہری اور باطنی سب احکام پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. اور چوتھی قسم ان بعض مسلمانوں کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم باطن سے مالا مال ہیں، جن کا دعویٰ یہ کہ ہم باطن سے مالا مال ہیں اور باطن کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ ظاہری احکام میں بالکل صفر ہیں، جو احکام ظاہر ہیں اس پر کوئی عمل نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو پہنچ گئے، ہم تو پہنچ گئے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو پہنچ گئے، لہذا اب ہمیں ظاہری احکام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ہاں پہنچ گئے مگر جہنم تک پہنچ گئے. اس لیے کہ جس طرح باطن کے احکام ہیں اور اس میں فرائض و واجبات ہیں اور قبائل ہیں، ایسے احکام ظاہرہ کے اندر بھی فرائض و واجبات ہیں اور بہت سے ممنوعات ہیں جو قبائل ہیں. اور جواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا कि अगर मेरी 1000 साल की उम्र हो तब भी फर्ज वाजिब तो दूर की बात है, मैं नफली वजीफा भी तरक न करूं, क्योंकि शरीयत में जो आकाम के दराजात हैं, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताब है, ये सब करने के लिए हैं दर्जा बदर्जा। ऐसे जो ममनुआत के दराजात हैं, हराम है, नाजायज है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंजीही है, खिलाफ औला है, ये बचने के लिए हैं दर्जा बदर्जा। तो छोड़ने के लिए तो कोई सा भी अमल नहीं है, जब तक जान में जान है, होश हवास बजाए, शरीयत का इत्तेबा जरूरी है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में एक शख्स आया और 10 साल खिदमत में रहा, किसे कहते हैं 10 साल, कहना हजरत इतना अरसा हो गया आप खिदमत में रहते हुए, आज तक कोई करामत ही नहीं देखी। करामत महमूद है, मतलूब नहीं है। मैंने कोई करामत ही नहीं देखी। तो हर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये बता कि 10 साल में तूने कोई फेल खिलाफ सुन्नत भी देखा? आगे नहीं। तो इससे बड़ी करामत क्या देखोगे? ये मकसूद है, ये मतलूब है, अल्लाह नसीब फरमाए। फिर पांचवी कसम बयान फरमाई, ये पांचवी कसम मुसलमानों की वो है कि शरीयत के जाहिरी अहकाम पर भी अमल पैरा, बातनी अहकाम पर भी अमल पैरा। जाहिर और बातिन दोनों उनके शरीयत के मुताबिक और इखलास के साथ, जाहिरी अहकाम पर भी इखलास से अमल कर रहे हैं, बातनी अहकाम पर भी इखलास से अमल कर रहे हैं। और उनकी अलामत यह है, युहिब्बुहुम युहिब्बूना, कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह ताला के सच्चे आशिक हैं, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे आशिक हैं। फरमाया ये इन पांच किस्मों में सबसे आला किस्म है और यही किस्म मकसूद और मतलूब है। इसी किस्म में अपने आप को दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस किस्म में दाखिल होने के लिए शरीयत पर पूरे तौर पर अमल करना जरूरी है। और इस किस्म में दाखिल होने का, जैसे कि दाखिल होने की इस किस्म की अलामत है अल्लाह उसके रसूल का सच्चा आशिक होना, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का मासिव अल्लाह से पर गालिब होना, जैसे ये अलामत ही इसका जरिया है कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को हासिल किया जाए और अपने दिल में उसको रचाया जाए, बसाया जाए, रग रग में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को बसाया जाए और अपने आप को हुजूर की एक सुन्नत पर मिटाया जाए। अल्लाह ताला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला नसीब फरमाए। वजह उसकी एक ये है कि अल्लाह जल्ला शानहू भी अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है और सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ही शफीक और रहमतुल आलमीन है। चुनाचे दो हदीसें आपके सामने हयातुल मुस्लिमीन से पढ़ी जाती हैं। हज़रत इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हैं, जिसका हासिल ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वो आयतें पढ़ी जिनमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम कि अपनी 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 उम्मत के लिए दुआएं मशहूर हैं। आपने वायदे पढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ میری امت میری امت. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور اپنی امت کے لیے فرمایا، یا اللہ میری امت میری امت. حق تعالیٰ شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یوں تو تمہارا پروردگار جانتا ہی ہے کہ وہ کیوں میری امت فرما رہے ہیں، لیکن تم ان سے جاؤ اور ان کے رونے کا سبب دریافت کرو، کیونکہ آپ رو رو کر فرماتے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یعنی میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما. انہوں نے آ کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نجات کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا، اپنی امت کی نجات اور اس کی مغفرت کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، غمگین نہیں کریں گے. اللہ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، غم نہیں کریں گے، غمگین نہیں کریں گے. اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ کی امت کا ایک فرد بھی جہنم میں جلتا رہے تو آپ کبھی خوش نہ ہوں گے، کبھی خوش نہ ہوں گے، جب تک آپ کی ایک ایک امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ راضی نہیں ہوں گے. جب اللہ جل شانہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک امتی بھی دوزخ میں باقی نہ رہے گا. اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اتنی بڑی دولت اور سعادت جس ذات کی برکت سے حاصل ہوئی، اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس کا تقاضا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو. دوسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ نامی ایک شخص تھا جس کا لقب تھا حمار، ان کا لقب تھا حمار. شراب نوشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ سزا دی، پھر دوبارہ شراب نوشی پر گرفتار کر کے لایا گیا اور ان کو سزا دی گئی. حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ کس کثرت سے اس کو سزا دی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، واللہ میں جانتا ہوں، واللہ میں جانتا ہوں یہ شخص اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے حبیب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گناہ کرنے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود آپ نے اس پر لعنت کرنے سے منع فرما دیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں، ان تمام حدیثوں میں حضور کی شفقت ہی شفقت بیان کی گئی ہے. لہذا جب وہ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، تو بس پھر ہمارے دل میں اللہ جل شانہ سے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اب اس محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا خلاصہ سمجھ لو. وہ بھی حکیم علوم حضرت مجدد ملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمایا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے، اور زیادہ ہو جائے اس کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سے پہلا کام یہ ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کیا جائے. اصل میں مقصود اصلی تو عمل ہے، لیکن عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، اس لیے علم دین حاصل کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے اس کا حاصل کرنا. اور اس پر تفصیل سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ پہلی روح جو حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے. تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، جب علم آئے گا تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہوگی. علم ہی نہ ہوگا، دین سے ناواقف ہوگا، تو پھر عمل کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بقدر روح دین کا علم حاصل کرے آدمی. چاہے علماء کی صحبت سے اور چاہے معتبر علماء کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے، ضروری علم حاصل کرے. نمبر دو، احکام شرعیہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے. احکام شرعیہ پر ظاہراً بھی اور باطناً بھی عمل کرنے کا اہتمام کریں. یہ سب سے اہم ہے بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے، اسی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. باقی امور بھی اسی کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں. اصل مقصود ہے اتباع شریعت، اتباع سنت، شریعت کی تابع داری، احکام شرع کی پابندی، اصل چیز یہ ہے. نمبر دو، تھوڑا سا وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کیا کرے. ہر آدمی اپنے اپنی مصروفیات کے مطابق اپنے شیخ کے مشورے سے کچھ ذکر مقرر کر لے. سبحان اللہ کی تسبیح، الحمد للہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، کچھ تلاوت، مناجات مقبول کی ایک منزل. یہ اپنے اپنے مصروفیات اور اپنے اپنے حالات کے مطابق، اور کسی کسی شے سے تعلق ہے تو اس سے مشورہ کر کے اور اس کی رہنمائی میں مقرر کر لیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غیر معمولی طور پر انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے یہ دو نمبر بے حد ضروری ہیں. نیز جو عمل بھی کرے، جو نیک عمل بھی کرے، اس میں یہ نیت کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی محبت بڑھا دے، میرے دل میں اپنے ماں سوا کی محبت کو مغلوب کر دے اور اپنی محبت کو سب سے بڑھا دے. نیت میں بھی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی. جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. جب باقاعدہ نماز کے اندر، روزے کے اندر، ذکر کے اندر، تسبیح کے اندر، تلاوت کے اندر، دعا کے اندر، صبر کے اندر، شکر کے اندر نیت یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو، تو محبت ہی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک عمل یہ کرے، وہ بھی تنہائی کا ہے. ویسے ہر جگہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی زیادہ بہتر ہے اس کے لیے کہ تنہائی میں بیٹھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالیں. جس کو جو نعمتیں ملی ہیں بس ان کو سوچا کریں. تھوڑے دن تو میں عادت کر دوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سوچنا نہ چھوڑیں. سوچنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آنی شروع ہوں گی. پھر جب یاد آنی شروع ہوں گی تو اس سے شکر پیدا ہوگا، شکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور جو اہل محبت ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صبر اختیار کریں، یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ پاک نے نیک صحبت میں نیک اثر رکھا ہے، جیسے بری صحبت میں برا اثر رکھا ہے. یہ صحبت جو ہے نا، یہ عجیب و غریب چیز ہے. جیسے علم علماء کی صحبت سے آتا ہے، عمل اولیاء اللہ کی صحبت سے آتا ہے. اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر لوگ اپنے دیہات سے، گاؤں سے، جنگل سے، پہاڑوں سے آتے ہیں، اور مدارس میں آ کر کے علماء کی صحبت میں رہتے رہتے عالم بن جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں تو اللہ والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے بن جائیں. اب اگر کسی کو نیک لوگوں کی صحبت قریب میں میسر ہے تو وہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، اور اگر وہ دور ہے تو خطوں کی دعوت کریں. خطوں کی دعوت اس کا بدل ہے، صحبت کا بدل ہے. وہ اور کبھی کبھی اپنے شیخ کی خدمت میں یا کسی اللہ والے کی خدمت میں جانا چاہیے اور رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ پرہیز ہے بھائی، پرہیز کریں گے تب دوا اثر کرے گی، ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی. اور ایک کام یہ کریں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس سے اس کی محبت مانگا کریں، کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. عمل کی توفیق بھی وہی دینے والے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی وہی دینے والے ہیں، ذکر کی توفیق بھی وہی دینے والے ہیں. سب کچھ انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے، سب کچھ ان کی طرف سے ملتا ہے. لہذا جب محبت بھی ان کے پاس مانگو گے تو وہ بھی ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور احادیث طیبہ کے اندر ایسی دعائیں موجود ہیں جیسے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملی یقربنی الی حبک، اور بھی دعائیں ہیں. تو اب عربی میں یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اردو میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگے، مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کی محبت دل میں آ جائے گی. اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں کہتا کہ محبت نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اتنی محبت آ جائے کہ وہ محبت اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پر غالب آ جائے. اب حضرت کے الفاظ سن لو. روح کیا، اس روح کے آخر میں حضرت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ان حادثے سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظیم دولت ہے، اور دولت بھی مفت کی ہے، اس میں نہ محنت ہے نہ مشقت. جب یہ دولت نصیب ہو جائے تو جو جائیں کامیابی حاصل ہو گئی. اس لیے ہر حال میں اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کو سما لینا اور رچا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دینا چاہیے، اور ہر سنت پر آنکھیں نچھاور کر دی جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نسأل صلاة عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسأل صلاة عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك مأواك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك مأواك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك يا أرحم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ، ہمارے طالب مشائخ احباب، جملہ متعلقین اور متوسلین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی بخشش فرما, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت اپنے ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما, اپنے اپنے حبیب کے ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما. یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو اپنے ماں کے ماں سوا پر غالب فرما. یا اللہ غالب فرما. یا اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے دل میں اپنی محبت پیوست فرما, اپنی رضا اور جنت عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے احباب نے, مردوں عورتوں نے دعا کے واسطے گائے, یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.